بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ کو یہ نظریہ انہوں نے کہا ہے کہ الہمنی اللہ نے مجھے ان چیزوں کا الہام فرمایا ہے، بنیادی طور پہ چار مختلف قوتوں کے اجتماع کا نظریہ ہے، بہیمیت، اس کا فبی ہونا، اور ملکیت، ملکوتیت، فرشتے پن کا کمزور ہونا. فرشتے پن کا قوی ہونا اور جانور بننے کا کمزور ہونا، دونوں میں قوت اور دونوں میں ضعف، یہ چار تناسب بنیادی طور پہ قائم کیے ہیں اور اس کی لامحدود شاخیں. اور یہاں پہ حجت اللہ البالغہ کی حقیقت میں ابھی تک کوئی آسان شرح نہیں آئی کہ کسی اللہ کے بندے نے اسے آسان کر کے لکھ دیا ہو. اللہ تعالی نے بڑی توفیق بخشی مفتی سعید صاحب پالن پوری، لیکن حضرت اپنے علوم کی گہرائی اور ارتفاع اور جو ان کی وسعت نظر ہے اس بنا پر انہوں نے اس کتاب کا ترجمہ بھی کیا، تشریحات بھی الحمد للہ بہت اچھی لکھی، لیکن پھر بھی وہ اہل علم کی درجے کی ہے. تو اس مقام پہ انہوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ یہ ساری جو چیزیں ہیں آپس میں اس کی متعدد نسبتیں قائم ہوتی ہیں. اور خلاصہ اس ساری گفتگو کا یہ ہے کہ اگر چار یہ طاقتیں بنیادی طور پر سمجھ میں آ جائیں تو بس باب حل ہو جاتا ہے. ایک آدمی نے فرشتوں جیسی صفات ہیں اور اس کو فرشتوں کی مجلس حاصل ہے اور فرشتے اس سے باتیں کرتے ہیں اور فرشتے اسے سلام پیش کرتے ہیں، یہ سب چیزیں بعض لوگوں کو اس دنیا کی زندگی میں حاصل ہو جاتی. حضرت صاحب پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بات ہی اور ہے، اللہ کے فرشتے اب بھی ان کی قبر مبارک پر حاضر ہوتے ہیں، درود پیش کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ ایک الگ بات ہے. مگر امت میں اولیاء کرام کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے فرشتے ان کے پاس آتے ہیں، اپنا تعارف کراتے ہیں، بات بتا دیتے ہیں، اللہ کے احکامات کی خبر دے دیتے ہیں. اور یہ جو فرشتوں کا اس طرح سے آنا اور یہ چیزیں، ان کی صحبت اثر کرتی ہے. اس لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ شدید تنقید تصوف پہ کرنے کے باوجود اس بات کے قائل ہیں کہ صوفیہ کے ہاں فرشتوں کی آمد و رفت ہوتی ہے. اپنے فتاوی کی 16ویں جلد جو تفسیر پہ ہے اس میں انہوں نے ایک جگہ ایک فرشتے کا نام بھی لکھ دیا ہے اور یہ بھی اقرار کیا. تو ایسے لوگ بنیادی طور پہ روحانیت کی دنیا کے آدمی ہوتے ہیں اور بچپن ہی سے سادگی، معصومیت اور تعلق ماننا بہت کمی ہوتا ہے. ان کی ایک قسم ایسی ہوتی ہے کہ یہ پیدائش سے بھی پہلے اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں اور یہ بچے اتنے مبارک، اتنے پاکیزہ ہوتے ہیں کہ گناہوں سے ان کی زندگیاں قدرتی طور پہ محفوظ بھی رہتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی پیدائش پہ برکات اس کے خاندان، والدین سب کو محسوس کرا دیتا ہے اگر محسوس کرنے والی نظر خود اس کتاب کے مصنف مولف حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ میں اپنی پیدائش سے پہلے بھی اللہ کو یاد کرتا تھا اور میں اللہ کا ذکر کرتا تھا. ابن ماجشون یہ مالکی فقہا میں سے ہیں، ان کے ہاں ملتا ہے کہ فلاں بچہ پیدا ہوا اور اسے ایک پارا یاد تھا یا آدھا پارا یاد تھا. والدہ جو مسلسل قرآن پاک پڑھتی رہی اس کا اثر تھا تو جو فرشتوں جیسی طبیعت ہوتی، جو مومن نے کہا ہے کہ لاکھ ناداں ہوئے کیا تجھ سے بھی ناداں ہوں گے، تو جتنے بھی گریں نہیں دیکھتے. معاشرہ، ماحول، تعلیم، غربت یا امارت، معاشی ذرائع، یہ سب بشریت کے اثرات ہوتے ہیں، لیکن ہیرا چاہے نالی میں گر جائے ہی رہ جاتا ہے. اور پھر جو عمر ان کے سنبھلنے کی آتی ہے تو فرشتوں جیسی پاکیزگی ہوتی ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ تعرفہم بسیماہم، لوگ اپنے آثار سے پہچانے جاتے ہیں. اور قرآن کہتا ہے کہ قیامت کے دن گناہگاروں کے چہرے ایسے ہوں گے کہ فرشتے دیکھ کے پتہ چلا دیں گے کہ اچھا یہ بھی مجرم ہے. فیؤخذ بالنواصی والاقدام، اور ایسے لوگوں کو ان کی پیشانیوں سے اور ان کے پاؤں سے پکڑ کے، سر اور پاؤں سے پکڑ کے اٹھا کر جہنم میں پھینک دے. یہ اہل خیر ہے. امت میں ایسے بہت افراد ملیں گے کہ اللہ کے فرشتے ان کے حضور حاضر ہوں. اللہ کے فرشتوں نے ان کی پاکیزگی کا احترام کیا، اور اسی لیے امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ فرشتے انسانوں سے کم درجے کے مخلوق ہیں، اور انہوں نے اس کی دلیل قرآن سے بھی دی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ مومن اگر صحیح معنی میں مومن ہے تو فرشتے اس کے خادم ہیں. قرآن کہتا ہے وَيَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ، اور ہر دروازے سے جنت کے فرشتے آئیں گے اور یہ ایمان والے تکیے لگا کے بیٹھے ہوئے ہوں گے اور فرشتے سلام پیش کریں. تو کہتے ہیں قاعدے اور اصول کے مطابق چھوٹے بڑوں کو سلام کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آدمی اتنا پاکیزہ ہے کہ اللہ کے فرشتے آپ سے سلام کرتے ہیں. اور یہ بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں بھی تھا، تابعین میں بھی تھا، تبع تابعین میں، اس کے بعد ایسی چیزیں آتی. اس فرشتہ پن کے ساتھ بشریت اور بڑیمیت جمع ہوتی، اور یہ پہلا درجہ ہے کہ جانور پنا جمع ہو جائے. اس جانور پنے کی وجہ سے اگرچہ وہ اپنی حالت میں بڑا کمزور ہوتا ہے لیکن کچھ نہ کچھ گناہ کا عنصر شامل ہو جاتا ہے. گناہ کیوں ہو جاتا ہے؟ اس پہ معاشرہ ایسا ہے، گناہ کیوں ہو جاتا ہے؟ سوسائٹی ایسی. گناہ کیوں ہو جاتا ہے؟ حرام کا لقمہ کھا لیا، گناہ کیوں ہو جاتا ہے؟ بشریت کا تقاضا ہے. تو بشریت کے تقاضے سے جو گناہ ہو جاتے ہیں وہ اس فرشتہ پن کے ساتھ جمع ہو جاتے ہیں, یہ دونوں چیزیں آپس میں جمع ہو جاتی ہیں. اس لیے پھر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی 100% معصوم ہستی اور شخصیت مل جائے, یہ کبھی بھی نہیں ہوا کرتا. 100% معصوم کوئی نہیں ہوتا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھے 100% معصوم. اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی اگر آپ گریڈنگ کریں, درجات میں رکھیں, تو قتل سے بڑی اور بدتر کون سی چیز ہے؟ اس کے باوجود سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقاء اور جو اہل حق تھے انہیں قتل بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کیا ہے. اب یہ اس درجے کے مناسب بات تھوڑی. سوچے آدمی, اسی لیے اللہ فرماتے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا, ایمان والوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو دونوں میں صلح کرا دو. غلط فہمی ہو جاتی ہے, لڑائی کی بنیاد کوئی اور چیز ہو جاتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام والسلام کے بھائی بالکل بھائی کے قتل کر چکے اپنی طرف سے, وہ انہوں تو پھینک دیا, رشتہ تمام کر دیا, اب وہ بچا لیا تو اللہ کی ذات کے پاس نے, مگر تو اپنی طرف سے کر چکے تھے. لیکن اس کے باوجود حکم یہ ہے کہ ان کا ادب اور احترام کیا جائے گا. یوسف علیہ السلام نے عمران الفاظ, تمہیں پتا ہے جو کچھ تم نے فالتم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا. وہ حیران رہ گئے اور انہوں نے کہا کہ اِنَّكَ لَأَنْتَ, تم یوسف ہو؟ ان کا کیا, انا یوسف آزاد, ہاں میں یوسف, یہ میرا بھائی. اور یہ تم حرکتیں کرتے رہے ہو جب تم ناواقف تھے, تو یہ ہو جاتا ہے. اس لیے اگر کسی کا عقیدہ یہ ہو جائے کسی کے بارے میں بھی کہ 100% معصوم ہے, غلط بات ہے. 100% معصومیت, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری اللہ کے نبی تھے. اسی لیے اہل سنہ کا اور اہل تشیع کا اختلاف ہے کہ وہ کہتے ہیں 12 ائمہ ہمارے بالکل معصوم تھے, اہل سنہ کہتے ہیں معصوم نہیں تھے, کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی, آخر بشر ہے, تقاضا ہے. اور پھر ایسے بھی ہوتا ہے کہ اللہ نے جو چیز تقدیر میں لکھ دی ہے اس سے کون جان چھڑا سکتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنے ہی لوگ آئے اور آپ نے انہیں فرمایا, انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم زیادہ اولاد سے بچنا چاہتے ہیں اس چیز سے. آپ نے فرمایا تم کوئی تدبیر اختیار کرو یا نہ کرو, اللہ نے جو طے کر دیا وہ ہو کے. اور اتنی واضح حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر آدمی کو بدکاری میں اتنا حصہ تو پہنچ کر رہے گا جو اللہ نے اس کی تقدیر میں طے کر دیا. اب نہ جتنا اس کی تقدیر میں لکھا گیا اس سے وہ نہیں بچ سکتا, اتنا حصہ اسے مل کر ہی رہے گا. اور جتنا حصہ بھی اب اسے ملتا ہے تو اگرچہ اللہ کی تقدیر ہے لیکن اللہ نے یہ تقدیر لکھی اس کی کیوں, اس میں کیا مصلحت تھی؟ یہ ایسی چیزیں ہیں جو بہت آگے جا کر ان کا علم آتا ہے اور احساس پیدا ہوتا ہے. کبھی یہ گناہ اس لیے لکھا جاتا ہے کہ اللہ کو پتا ہے کہ اگر یہ اس نے کام نہ کیا اور مور کی اپنے پاؤں پر نظر نہ پڑی تو یہ جنگل میں کسی جانور کو خاطر بھی نہیں لائے گا. یہ گناہ کر لے تاکہ اسے بھی کبھی احساس ہو کہ یار جتنا تم اچھا سمجھتے ہو میں نہیں, مجھ سے یہ بات ہو. اور یہ وہ حکمت ہے جس سے بخاری میں آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم جاؤ گے اور انبیاء علیہ السلام سے شفاعت کی درخواست کرو گے, یہ تو گناہ کسی سے ہو سو ہو, حتیٰ کہ دوسروں نے جو لغزشیں اور گناہ کیے ہوتے ہیں اس کا بھی اثر پڑ جاتا ہے. اور اس سے بھی زیادہ آگے کی بات, انبیاء علیہ السلام تو گناہ نہیں کرتے لیکن اپنے درجے کے مطابق بات نہیں. یہ بھی ایک خدا ہے, اللہ ہے, ایک یہ نبی ہیں, اور اللہ نے انہیں مقام دیا ہے، یہ اپنے مقام سے کم کی اگر بات کرتے تو ان کے لیے وہ شرمندگی کا باعث بن جاتی ہے۔ ماں صحیح بخاری میں آتا ہے کہ تم جاؤ گے اور تم کہو گے آدم علیہ السلام سے کہ آپ شفاعت کریں، پہلا سورج پھونکا جائے گا لوگ مر جائیں گے، اس کے 40 برس کے بعد، بعض روایات میں اور بھی آتا ہے سورج ہی ختم ہو جائے گا تباہ ہو جائے گا، اب 40 سال کتنے ہوں گے نہیں جانتا۔ اس کے بعد فرمایا پھر تم اٹھائے جاؤ گے، بارش ہوگی اور زمین سے اگنا شروع کر دو گے، تم اٹھنا شروع کر دو گے، جیسے بیج بویا جائے اور بارش کی وجہ سے رویدگی آ جائے اور کونپلیں پھوٹے۔ اور پھر فرمایا تیسرا سور پھونکا جائے گا اور اس تیسری آواز پر تم حشر میں جمع ہونا شروع ہو جاؤ گے۔ حشر کہاں ہوگا؟ یہی بیت المقدس ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم زمین کو لپیٹ دیں گے۔ مفسرین نے کہا اور قرآن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زمین کی تنابیں کھینچ دی جائیں گی اور یہ پہاڑ زمین میں دھنس جائیں گے، تو نتیجہ یہ کہ سرفس ایریا بہت بڑھ جائے اور اولین اور آخرین جمع ہو جائیں گے اور حساب شروع نہیں ہوگا۔ اب حساب شروع نہیں ہوگا تو عذاب پڑا ہوا ہوگا، اور آپ نے فرمایا ہر آدمی اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوب جائے، تو پسینہ تو پیشانی پہ گرنے لگے تو آدمی ٹیشو پیپر لیتا ہے، تکلیف ہوتی ہے نا، الجھن ہوتی ہے، تو پورا جسم ہی ڈوب جائے گا، پریشانی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ گناہکار ہوں گے گھٹنوں تک پسینے میں ہوں گے اور کچھ ہوں گے سر تک اور کچھ اونچی شانت وغیرہ وغیرہ۔ اس پہ تم جاؤ گے آدم علیہ السلام کے پاس اور کہو گے کہ حضرت چلے اور ہماری اللہ سے کہیں حساب شروع ہو، شفاعت، تو کہ میں نہیں جا سکتا، میں نے وزانہ چکھ لیا تھا، میں اللہ کے سامنے آج نہیں جا سکتا۔ اب وہ ہے جو درجہ ان کا، وہ چاہے پوری دنیا اور مخلوق سے بلند ہو، لیکن ہے تو جو بھی چیزیں ان کے اپنے درجے کی ہیں نا۔ اور آپ نے فرمایا پھر تم جاؤ گے نوح علیہ السلام کے پاس اور کہو گے سماک اللہ عبدن شکورا، اللہ نے آپ کا نام رکھا ہے میرا شکر گزار بندہ، ہم نے قرآن میں پڑھا ہے، آپ چلیں۔ وہ کہیں گے نہیں، میں بیٹی کے بارے میں بات کر چکا۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس، ابراہیم علیہ السلام کہیں گے نہیں، اور انبیاء علیہ السلام اور اپنے بعد ہر کوئی کے گھر پہ نفسی نفس، اللہ آج مجھے بچا دے، مجھے بچا دے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ گے، موسیٰ علیہ السلام اپنا عذر پیش کرے، تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ گے، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میری اتنی پرستش کی گئی ہے، اتنی عبادت کی گئی ہے کہ آج میں اللہ کے سامنے نہیں جا سکتا، جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آج کے دن انہی کی بات سنی جائے گی۔ اور آپ نے فرمایا تم لوگ میرے پاس آؤ گے اور میں کچھ نہیں کہہ سکوں گا، جا کر سجدے میں گر جاؤں، حتیٰ کہ ایک مدت گزر جائے گی اور پھر اللہ مجھے کچھ خاص جملے الہام کرے گا، اور وہ جملے میں جب پڑھوں گا تو اللہ اس سے خوش ہوگا، اور پھر اللہ کہے گا کہ عرفان آپ اپنا سر اٹھائیے، سل تو آپ مانگیے آپ کو دیا جائے گا، اور میں اللہ تعالیٰ سے عرض کروں کہ اللہ اس مخلوق کا حساب شروع کرنا، اور ساری چیزیں اتنی تفصیل سے یہ روایت آئی ہے تو ہر آدمی میں کچھ نہ کچھ حصہ ہے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب بچہ تھا اور حلیمہ کے پاس تھا تو دادا نے بھیج دیا تھا کہ وہاں جا کے میں ان کی زبان سیکھ، اور بنو حوازن بہت اچھی زبان جانتا، عربی بہت وسیع تھی ان کی، اور فرمایا مجھے جو لایا گیا مکہ واپس تو اس طرح سے ہوا کہ میں نے ایک دن بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا اور میں نے ایسے آسمان کی طرف دیکھا تو دو آدمی اوپر سے آئے اور مجھے پکڑ کے نکال دیا، اور میرے ساتھ حلیمہ سعدیہ کی بیٹی شیما ان کا نام آتا ہے، پھر میں ابھی کہہ رہی تھی تو اس انہوں نے میرا سینہ چاپ کیا، پھر میرے دل کو نکالا، پھر دل سے ایک چیز اٹھا کر پھینک دی اور نے کہا اس آدمی میں یہ حصہ ہے جو لغزش کا ہے، غلطی کا ہے، اسے اس سے دور کر دیا۔ اب آدمی سوچے تو ہے وہاں بھی ایک چیز فرشتوں نے اسے دور کر دیا اور وہ بھاگتی بھی گئی اور اس ماں کو جا کے بتایا کہ دو آدمی ایسے آئے اور بچے کو مار دیا ہے. تو وہ آئیں تو میں حیران تھا کہ انہوں نے میرا سینہ بند کیا اور میں نے ماں سے کہا حلیمہ سے کہ کیا ہوا ہے, میں نے کہا ایسے دو آدمی تھے ایسے کیا ہے اور میں ابھی بھی آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آسمان کے اس حصے سے وہ اوپر چلے گئے. اب افق آسمان یہاں سے لے کے یہاں تک ہے تو آدمی دیکھتے ہی ہے نا کہ اس حصے سے اوپر چلے گئے. تو میری والدہ ڈر گئی, انہوں نے کہا بڑے خاندان کا بیٹا ہے حضرت عبد المطلب کا پوتا ہے, ایسے نہ ہو کہ کوئی مارا جائے تو پھر ہم کیا کریں گے. تو وہ لائی مجھے اور دادا کے حوالے کر دیا, انہوں نے کہا اس بچے کو آپ رکھیں, اس کے ساتھ تو عجیب و غریب چیز پیش آئی ہے. اب یہ اتنا حصہ کس میں کتنا ہے کوئی نہیں جانتا, اللہ ہی کے علم میں ہے کہ کیا. تو یہ شدید روحانیت اور اس کے ساتھ ضعیف اور کمزور رحیمیت, یہ بھی ایک درجہ ہے. لوگ اسے سب سے اچھا درجہ سمجھتے ہیں, سب سے اچھا درجہ یہ نہیں ہوتا. بالکل اس کے برعکس لے لیں کہ شدید جانور بنا پایا جائے اور معمولی سی پاکیزگی, دنیا میں بہت مثالیں اس کی. جانور بنا اکھڑ مزاج تند آدمی, صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول بدترین آدمی, آپ نے فرمایا جو نہ محبت کرے اور نہ کوئی اس سے محبت کرے. عرض کیا گیا اللہ کے رسول بدترین آدمی, آپ نے فرمایا وہ جس کی زبان سے لوگ محفوظ نہ رہے. کسی اور نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی سے کسی سے صدقہ کرو, اس کا اللہ کے رسول صدقہ کس چیز کا نام ہے, آپ نے فرمایا تم اچھی بات کہیں سے سنو اور اس اچھی بات کو اپنے دوست تک پہنچا دو, یہ صدقہ. نشر علم, علم کو پھیلانا, فرمایا یہ نیکی ہے, صدقہ نیکی کو کہتے. کہا اللہ کے رسول یہ بھی نہ ہو سکے, فرمایا اچھا پھر جو تم سے ملنے آئے اچھی طرح ملا کرو, ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ مسکراہٹ کے. کہا اللہ کے رسول یہ بھی نہ ہو سکے. آپ نے وہ آخری درجہ بنا, آپ نے لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھنا بس, اور اس کے بعد کوئی درجہ نہیں. ہر آدمی اگر یہ کوشش کرے کہ اپنے شر سے لوگوں کو محفوظ رکھے گا تو جہان میں امن نہ قائم ہو جائے. الٹی ترتیب لوگ چاہتے ہیں کہ اعمال بعد میں ہوں اور نتیجہ پہلے نکل آئے. عجیب بے ہودگی ہے کہ عمل بعد میں کریں, رزلٹ پہلے ہونا چاہیے. اللہ کہتا ہے کہ ایمان اور عمل صالح کرو, اس کے نتیجے میں خلافت آ جائے گی. اور لوگ کہتے ہیں خلافت پہلے قائم کرو, ایمان عمل صالح دیکھا جائے گا قتلے کی, وہ بھی کر لیں گے. تم اچھے بنو, اسلامی حکومت آ جائے گی, اسلام نافذ ہو جائے گا. لوگ کہتے ہیں نہیں, پہلے آپ اسلامی حکومت نافذ کریں, حدود نافذ کریں, یہ کریں, پھر ہم اچھے بھی بن جائیں گے. اسی طرح وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری درجہ بتا دیا کہ دیکھو شر, اس سے لوگوں کو بچاؤ. آدمی کہتا ہے لوگ خود بچیں اور میری آزادی برقرار رہے, میں شرارت کے جتنے مرضی کام کروں کوئی مجھے نہ پوچھے اور لوگ خود بچے. ہاتھی اگر اس کو زنجیریں باندھ دی جائیں اور پاگل ہو جائے اور کسی شہر میں چھوڑ دیا جائے تو وہ اتنی تباہی نہیں مچاتا جتنا ایک آدمی کا اپنا نفس تباہی مچاتا ہے. یہ نفس جب پاگل ہو جائے نا, اور انسانی نفس جب کنٹرول میں نہ رہے اور نفس کی خواہشات کی پیروی لوگ کرنے لگے تو پاگل ہاتھی اتنا لوگوں کو نہیں مارتا جتنا نہیں مارتا. جو جی میں آیا کر گزرا, کوئی پوچھنے والے ہی, خدا کا خوف ہی نہیں کہ اللہ مجھ سے پوچھے گا حساب لے گا کچھ. اور لوگ بھی ہیں, معاشرہ ہے, جب شدید بہیمیت تاری ہوتی جانور پر تو تو پھر وہ اتنے ہی بڑے گناہوں میں پڑتا ہے اور پاکیزگی چونکہ کمزور ہوتی ہے اس لیے پاک ہوئے نہ ہوئے نیکی کا کام کر لیا نہ کیا لیکن وہ اپنے نفس کے پورے مکر کا شکار ہوتا ہے اور نتیجہ یہ کہ اس انسان کی انتہا ہو جاتی ہے جب جان بوجھ کے قتل کر گناہوں میں آخری درجے کا گناہ. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا سب سے بدترین چیز آپ نے شرک عرض کیا گیا اس سے کم درجہ آپ نے قتل, کیونکہ قتل خون ہے. اور دوسری جگہ آتا ہے آپ نے فرمایا مومن ہمیشہ خیر میں رہتا ہے جب تک قتل نہ کرے. عرض کیا گیا قتل کر دے, آپ نے فرمایا وہ اتنا بڑا گناہ ہے اس کی نبوست سے پھر سارے نیکی کے کام آہستہ آہستہ اس سے چھوٹتے چلے جاتے ہیں. تو اس کی جتنے بھی قتل کرتے ہیں اور خون سے ہاتھ رکھتے ہیں, حقیقت یہ ہے کہ خون اتنا بری طرح سوار ہو جاتا ہے کہ خود انسان کو چین نہیں دیتے. انتقام لے لیا, بدلا لے لیا, اسی لیے یہ لوگ قتل سے بچتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بچتے تھے, صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بچاتے تھے, منع کرتے تھے مت مارو. حدیث میں آتا ہے صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہمارے سامنے جہاد میں کافر آ جاتا تھا تو بھی ہم اس کے چہرے پر نہیں مارتے تھے, اس لیے کہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ انسان کا چہرہ یہ اللہ کی یادگار ہے, اللہ نے اسے اتنی عزت دی ہے اسی لیے چہرے پہ مارنے سے منع کیا ہے. حتیٰ کہ گدھے کے چہرے پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا اسے لکڑی سے مارا تھا اور خون بہ رہا تھا گدھے کے چہرے پہ. اب نہ ذرا خدا کا خوف نہیں ہے اگر اس کا چہرہ بگاڑ کر ایسے کر دیا جائے. سارا جسم تو انسانوں کا ہو اور چہرہ گدھے کا لگا ہوا ہو تو پھر کیا ہوگا؟ منع فرمایا کہ خون کے قریب نہ جانا, یہ نہیں کرنا. یہ بدر کا سارا قصہ عمر حضرمی کے خون پہ تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا غلطی سے وہ آدمی ہم سے مارا گیا ہے اور میں اس کی دیت پیسے ادا کرنے کو تیار ہوں, نہ لڑوں. صحابہ رضی اللہ عنہ گئے تھے, عمر حضرت تیر چلایا اسے لگ گئے, مر گئے, قتل خطا ہو گیا بس. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالی نے شدید مذمت کیا, اللہ کہتا ہے کوئی آدمی کسی کو قتل کر دے اس کا تو پھر سزا یہی ہے کہ اسے جہنم میں رکھا جائے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. یہاں پہنچ کے اہل سنہ پھنس گئے اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے سزا یہ دی ہے ہمیشہ جہنم, جس کا ذرا کبیرہ گناہ کی سزا ہمیشہ کا جہنم. پھر وہ اس سے اپنے مسلک کو نکالتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیشہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ایک لمبی مدت تک اسے جہنم میں رکھے گا, یہ ہے تو کبیرہ گناہ بھی آخر بخشش ہو جائے گی. اسی لیے بچتے تھے قتل سے, خون سے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اتنے چن چن کے لوگ لگاتے تھے اپنی خلافت میں جن کے تقدس کی قسم کھائی جا سکتی تھی, مگر فرماتے تھے خون کا اگر کوئی مسئلہ ہوا نا تو میرے پاس مدینہ منورہ بھیجنا, خون قتل پھانسی چڑھانے کی اجازت کسی کو. یہ بہیمیت کی حد کہ کسی انسان کو اس کی زندگی اور جینے کے حق سے بھی محروم کر دیا. اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ ایسے ایسے فیصلے ہیں کہ آج کے دور میں اگر وہ کرتے تو لوگ کہتے حضرت کتاب و سنت میں تو یہ آیا ہے اور آپ حدیث کے خلاف فیصلے کر رہے ہیں, آپ قرآن کے خلاف فیصلے کر رہے ہیں, تم تو مسلمان ہی مار سکتا, ایسے لوگ کہتے. صحابی رضی اللہ عنہ خط لکھ رہے ہیں کہ حضرت میری بیوی کا آئینہ ہے, 60 روپے اس کی قیمت ہے اور غلام نے چرا لیا ہے, آپ اس پہ حد جاری کریں, ہاتھ کاٹتے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جواب میں لکھتے ہیں بیوی بھی تمہاری, آئینہ بھی تمہارا, نوکر بھی تمہارا, تمہارے حصے سے کچھ لے لیا ہے, میں ہاتھ نہیں کاٹتا, بس ٹھیک. بہت واقعات فرمایا, ایک جگہ اتنی زبردست بات کہی ہے چوری کے مقدمے, فرمایا کوئی معاشرہ اس میں لوگ مجبور ہو جائیں اس حد تک کہ جو اللہ نے چیزیں حرام قرار دی ہیں وہ اس کا ارتکاب کرنے لگیں, اس تک پہنچ جائیں, تو میں تو اللہ کی کوئی حد ان پہ نافذ نہیں کر سکتا. یعنی معاشرے نے اتنا مجبور کر دیا ہے کہ اس گناہ تک پہنچ گیا ہے کہ اگر یہ مجبوری نہ ہوتی تو کبھی اس گناہ میں نہ پڑتا. میں اللہ کی حد سے نافذ نہیں کروں. اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں قتل خون بالکل اس کے قریب نہیں جاتے کہ قتل سے حد الوسع ہٹو بچو مارو. حتیٰ کہ فتح الباری میں آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم ایک آدمی کے مسلمان ہونے کی مجھے اطلاع دے دو نا مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ ہزار کافروں کے قتل سے اتنی خوشی نہیں ہوتی. ہم اتنے الٹے پھر گئے ہیں کہ اگر ٹی وی پہ خبر آ جائے کہ ہزار امریکی مر گئے تو اس ملک میں کروڑوں میسج مبارکباد کے ادھر ادھر جائیں, اور اگر خبر آ جائے کہ 10 آدمیوں نے اسلام قبول کر لیا تو کوئی پرواہ ہی نہیں. ہم ایسی طرف چل پڑے حالانکہ اصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرواتے ہیں ایک آدمی کی اسلام کی قبولیت کی اطلاع دو مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ ہزار آدمیوں کی کافروں کے قتل سے اتنی خوشی ہے. اس لیے جو اسلام ہم کہتے ہیں نا پتہ نہیں بسا اوقات احساس ہوتا ہے کہ یہ اسلام پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے, اصل میں تو یہ اسلام نہیں تھا. یہ دو درجے, اور یہ درجہ بدترین درجہ گنا جاتا کہ بہیمیت جانور پناہ غالب پاکیزگی کا پہلا فرشتہ پن زیادہ ہے اور گناہ کا. جو ٹاپ پہ انسان جاتا ہے جس میں دونوں قوتیں بھرپور ہوتی ہیں نیکی اللہ کے ساتھ تعلق, اس پہ جب آئے اس پہ بھی ٹاپ پہ چلا جاتا ہے, اور معاذ اللہ استغفر اللہ گناہ کرنے کی شدت سے ہرس بھی اس میں پیدا ہوتی ہے اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتا ہے. یہ جو کنٹرول کرتا ہے نا اور اس وقت گناہ کو ذبح کر دیتا ہے یہ قربانی جو دیتا ہے اللہ اس کا درجہ بڑھا دیتا ہے. ایک آدمی کے دل میں کبھی تمنا ہی پیدا نہیں ہوئی کہ چوری کرے, اس نے کیا چوری کرنی اور کیا پیسہ. ایک کے پاس کروڑوں روپے ہیں آتے ہیں اور کبھی دل میں خیال آتا ہے کہ یار گڑبڑ ہو سکتی ہے, کہتا ہے نہیں اللہ نے منع کیا یہ میرا کیا ہے, اب جن کے پیسے ہیں خدا مبارک کرے میں نے کیا کرنا ہے. اس کو اپنے نفس کو پابند کر دیتا ہے نا. اس لیے اللہ کہتا ہے اما من خاف مقام ربہ, جو آدمی ڈرا کے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا اور حساب دے گا اللہ نے ونہن نفس عن الہوا, اور اپنے نفس کو قابو میں رکھا اور گناہ نہیں ہونے دیا, فإن الجنة هي المأوى, ہم جنت اس کا ٹھکانہ کریں گے اسے باغات میں رکھیں. ایک آدمی میں کوئی خواہش ہی کوئی بات ہی نہیں, اللہ اس امتحان سے محفوظ رکھے, لیکن اس سے جب گرتا ہے نا تو پھر جہنم میں پہنچ جاتا ہے, اور جب کنٹرول کر لیتا ہے ان چیزوں کو اپنے نفس کو تو پھر عروج بھی اتنی ہے ترقی بھی اتنی. کیونکہ گناہ کرنے کی خواہش کو ذبح کرتا ہے قربانی دیتا ہے, تو جتنی قربانی اچھی دے گا اللہ بھی اتنی راضی ہوتا ہے. اتنی یہ گناہ جو ہیں مولانا نے مستوی میں سے سمجھایا, وہ کہتے ہیں جنہیں تم گناہ کہتے ہو نا مولانا کی مستوی میں نظریہ ہے اس پہ بحث کی ہے اور بڑی اچھی بحث ہے. وہ کہتے ہیں اعتدال رہنا چاہیے زندگی, مگر مسئلہ یہ ہے کہ اعتدال کی تعریف کیا ہے. اعتدال مطلب ہوا نصف, تو 10 کا نصف کرو تو 5 ہو گیا, تو 12 کا کرو تو 6 ہو گیا. اب ایک آدمی کا اعتدال یہ ہے, ڈاکٹر کہتا ہے ذرا انسانوں کی طرح کھایا کرو, تو اس کی بھوک ہے 10 روٹیوں کی, تو انسانوں کی طرح کھائی اس نے, 5 روٹیاں کھا لی 6 کھا لی, چلو جی ڈاکٹر نے منع کیا. اب اس کا اعتدال 5 روٹیوں کا, اور ایک ہے جو آدھی روٹی کھاتا ہے اس کا اعتدال کیا ہوگا؟ اس کا اعتدال پھر یہ ہو جائے گا کہ آدھی سے بھی دولت میں کم کھا لوں. اس لیے کئی مرتبہ یہ کہتے ہیں نا یہ اعتدال کے ساتھ چلنا چاہیے, تو اعتدال کا ہر آدمی کا اپنا پیمانہ ہے, آپ متعین نہیں کر سکتے. ایک آدمی جب تک روزانہ 100 نفل نہ پڑھ لے چین نہیں آتا, اس آدمی کا اعتدال اور ہے, اور ایک جس نے فرض نماز بڑی مشکل سے پڑھنی ہوتی ہے اس کا اعتدال اور. ایک آدمی جو کروڑوں اور اربوں میں اس کا اعتدال اور ہے اور ایک اور آدمی اس کا اعتدال اور ہے. ہر آدمی کا اپنا اپنا معاملہ اعتدال کے اعتبار سے اللہ کے ہاں اسی طرح اقوال میں بھی ہے. ایک آدمی ایک جملہ کہے اور اللہ کا حضرت نازل ہو جائے, ایک آدمی دس جملے کہہ لیتا ہے اللہ جانتا ہے کیا. معلوم نے قصہ کیا ہے بہت پر تو آپ نے بھی سنا ہوگا, موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا گڈریا تھا جا رہا تھا, وہ اپنے دھن میں مست تھا, اے خدا تو کہاں ہے, اے خدا تاشب من چاکرت میں تیری خدمت کروں, چار کت دوزم کنم شانے سرا تیرے بالوں میں کنگھی کروں, اچھی سی چٹکیاں تیری بناؤں, مینڈیاں بناؤں اور تجھے اپنی بکریوں کا دودھ دوں, تو جب شام کو تھک کے گھر واپس آئے تو میں تیرے پاؤں دباؤں, تو پتہ نہیں کدھر ہے. گفت موسیٰ ہائے ہیرا سلام دکھا ہے بدبخت برباد ہو گیا, تو مسلمان نہ شدے کافر جی, تو مسلمان ہی نہیں رہا. حضرت میں مسلمان نہیں رہا ان کا نہیں. اس نے آب بھری کپڑے پھاڑے اور جنگل کی طرف بھاگ گیا. وہی آمد سورہ موسیٰ خدا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کی. یہ قصہ ایسے ہی ہے اصل میں کچھ نہیں, سمجھانے کی خاطر کہ جتنے اس قسم کے قصے ہیں نا, مولانا نے خود ایک جگہ مثنوی میں کہا کہ اگر تمہیں اس کی تاریخ کی سند ڈھونڈنی ہے تو پھر مفتی شہر کے پاس جاؤ, کسی اور کے پاس جاؤ, میں اسی طرح کی قصے بیان کرتا ہوں تاکہ لوگوں کو سمجھاؤں, اصل مغز تک پہنچو جو میں بات کرنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں اس سے کہا تھا ان کا کافر وہی آمد سوئے موسیٰ خدا اللہ نے وحی کی اور اللہ نے موسیٰ بندہ من اس منم کرتے تھے تھا میرے بندے کو مجھ سے کاٹتی ہے, تو برائے فصل کردہ نام تھی اس لیے بھیجا تھا کہ جو بھیڑے گم ہو گئی ہیں نا بنی اسرائیل کی جو ٹوٹ گئے ہیں انہیں واپس لا, نہیں برائے فصل اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ جو پہلے سے لگے ہوئے انہیں بھی توڑ ڈال. اس کے بعد بھی کمال کی بات کہی, کمال کی بات کہی ہے. اس پہ بات کریں تو صبح ہو جائے, اس کے خلاصہ بیان کرتا ہوں. یہ بخاری کے ایک حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے. فرمایا کہ موسیٰ دیکھ گفتگوئے عاشقاں درکار رنگ, میرے عاشق جو میرے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں نا, جوشش عشق است نہ ترک ادب, یہ ان کی محبت کا جوش ہے جو ایسے جملے زبان سے نکلواتا ہے, یہ بے ادب نہیں ہوا کرتے. جوشش عشق است نہ ترک ادب, ماں اصرار کرتی ہے کہ کھا لے ایسے ایک لقمہ ہی لے لے, بچہ تنگ ہوتا ہے کہ ماں کتنا سبس کر, لیکن وہ شفقت اور ممتا اور محبت جو ہے نا وہ مجبور کرتی ہے کہ تیسے اور کھلا دے, بچہ آج ہی پہلوان بن جائے. یہ نہیں ہوا کرتا کہ کوئی ظلم جبر تجھ پہ ہو رہا ہے کہ ضرور لکھا ہو کہ تھوڑا سا یہ لے لو یہ نکالو, جو شیشے عشق نہ کر کے ادب. یہ اللہ کا شکر ہے کچھ مثنوی میں پڑی ہوئی چیز تھی. ایک مرتبہ چکوال میں بیان ہو رہا تھا تو ایک آدمی بیان سننے آتا تھا ہمیشہ, پتہ نہیں سمجھ آتی تھی یہ نہ نہیں آتی تھی, پر سر بڑا ڈھونڈتا تھا. تو ٹھیٹھ پنجابی بیان کر کے میں چلا تو کہنے لگا مولوی صاحب مفتی صاحب میرے گھر چاہ پیسو, پی لیں کہتا اچھا اگلی باری آئے یہ کہہ کے چل پڑا. ٹھیک ہے بھائی پھر بڑھتا کہنے لگا میرا نام یونس ترخان ہے, سارے اور نہیں بلانا نہیں. ٹھیک ہے پتہ نہیں مہینے تو پھر گیا آ کے بیٹھا, تو جب بیان ختم ہو تو کھانے کا بھی میں کہیں بھائی ان سے وعدہ ہے چائے پینی ہے اس کے یہاں, بڑی خوشی سے لے گیا چائے رکھی. کہنے لگا کہ مفتی صاحب میں نے کہا کیا حال ہے, طبیعت ٹھیک رہتی ہے, گھر میں خیر, سب خیر ہے سب ٹھیک ہے. کہنے لگا کہ یہ ہوں خیر پہلے خیر نہیں سی. اچھا پہلے کیا تھا؟ اوکے دساں مفتی صاحب میری مچ بھر گئی. کچھ دنوں تو بعد میری نوں اپنے پیکے پڑھن لے گئی. رات لی ہوئی ہوگی کچھ دیکھی ہوگی. اور پھر دو تر مہینے گزرے میری ٹنگ ٹوٹ گئی. جب ٹنگ ٹھیک ہوئی تو میں ایک دن سوچیا کہ یہ مصیبت سے مصیبت بڑا سوچیا. پھر اٹھ کے مسجد گیا تو میں کیا اور ربا وہ جڑیاں تیریاں امتحان تے آزمائشاں تے پورا اتنا سی اور یونس نبی سی تے میں یونس پر کھان لگا انہوں آزما میں کس مصیبت اس پاس پڑ وہ یہ ہو گیا وہ یہ ہو گیا وہ یہ ہو گیا وہ بڑھیا گیا دلان سڑوں میں پچھان ہوئے میں یونس پر کھانا چکوال ہوں. مفتی صاحب یقین مانو اس تو بعد امن ہو گیا بس ہوں کچھ نہیں آنا. اب اس نے اپنی عقل کے مطابق صلاح راستوں سے بات کی اور اپنی طرف سے امن کر آیا. اس نے کہا اس کے بعد کچھ نہیں ہوا میرے گھر میں سب خیر. تو یہ ہاتھ آیا کہ موسیٰ علیہ السلام کا فرمان اور کوئی مفتی ہوتا نا پھر تمہیں فتویٰ دیتا. یاد آیا کہ گفتگو عاشقاں در کارے انہوں نے فرمایا یہ عاشق جو اللہ کے ہوتے ہیں نا یہ اللہ سے جب بات کرتے ہیں جو شیشے عشق کا استعمال کر کے ادب یہ محبت کا جوش ہوتا ہے سارا بے ادب نہیں ہوا کرتے بڑا خوش کر خیر ہے. یعنی جیسے اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کو بتا کے آیا ہے کہ وہ جو آزمائشیں تھیں یونس علیہ السلام نبی کرتے میرے پاس کدھر سے آ گئی یہ چیز. اس لیے وہاں روم نے مستوی نے اعتدال کی بڑی بحث کی ہے اور نتیجہ یہ نکالا ہے کہ وہ کہتے ہیں لوگوں کو نہ چھیڑو ہر ایک کا اعتدال اپنا اپنا ہے. کوئی لاکھ روپیہ خرچ کرتا ہے کوئی دس لاکھ خرچ کرتا ہے اس کا اعتدال وہی ہوگا اسی پہ خوش ہوگا تمہیں کیا اعتراض کی پڑی. اور پھر مثنوی میں انہوں نے ان گناہوں کی بات جہاں چھیڑی ہے وہ کہتے ہیں یہ گناہ جو انسانی زندگی میں ہیں یہ اپلے ہیں یہ گوبر سے بنتے ہیں گندی چیز ہے لیکن تم ان اپلوں کو جلا کر ہنڈیا پکاتے ہو تو یہ گناہوں کو ذبح کرتے ہو انہیں جلاتے ہو کنٹرول کرتے ہو اپنے پہ نتیجہ یہ کہ تمہاری جنت کی ہنڈیا پکتی رہتی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ حدیث لیکن بات دیکھو کتنی زبردست ہے. بخاری میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فرشتوں سے کہ میرے بندے کی نیکی لکھو. فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ اس نے کوئی نیکی نہیں کی. اللہ فرماتے ہیں تم نہیں جانتے اس کے دل میں گناہ کا تقاضا تھا ترکت ہو اجلی میری وجہ سے نہیں نہ کیا میرے بندے نے بڑی نیکی کی ہے میری وجہ سے میرا ادب کیا میرا احترام کیا میرے بندے کی نیکی بھی کوئی اس کا بڑا احسان ہے مجھے. مفہوم یہ ہے اس میرے بندے نے بڑا اچھا کی اجلی میری وجہ سے یہ کیا. اس لیے اللہ جب یہ کہتا ہے نا گناہگار لوگوں کے متعلق تو دیکھو خدا کو اتنی محبت ہے کہ شیاطین قیامت میں قرآن کہتا ہے جب سامنے آئیں گے تو اللہ شیطانوں سے اب ان سے کچھ نہیں کہتا. اللہ شیطانوں سے کہے گا کہ اضلل تم عبادی ہا اڑائی میرے ان بندوں کو تم نے گمراہ کر دیا. یہ جو عبادی ہے نا میرے بندے یہ خود محبت کی طور کیا ہے. اضلل تم عبادی ہا اڑائی ام دل سلیم تم نے میرے بندوں کو گمراہ کر دیا تھا. بڑے بڑے خباب تم شیاطین رچنا تم نے میرے بندوں کو گمراہ کر دیا تھا. نسبت پھر بھی نہیں ٹوٹی بندے پھر بھی اسی کے رہے. اس لیے گناہ جتنا شدید اس کا تقاضا ہے اتنے اپنے نفس پر اس نے قابو پایا ہے. اب یہ آدمی ہے جو سب سے آگے نکل جائے گا ٹاپ کلاس کے گناہ کی کوئی خواہش ہی نہیں ہے تو اس نے کہا بس ٹھیک ہے فرشتہ پن غالب ہے وہ بھی عافیت ہے وہ بھی خیر ہے ورنہ دوسرا بھی ہے نا پہلو، کبھی گر جائے تو پھر کیا ہو، پھر ہڈی بستی ایک ہو جائے. ایک آدمی آیا حضرت ابو زہبہ رضی اللہ عنہ کے سامنے، اس سے کہا حضرت بڑا افسوس ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہو سکی، اگر میں ان کے زمانے میں ہوتا میں یہ کرتا، یہ نیکی یہ نیکی یہ نیکی. جب لمبی بات اس نے کی حضرت ابو زہبہ رضی اللہ عنہ کا، چپ کر اتنی نہ بات کو بڑھا، تم جیسے جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق ہوا کرتے تھے، تم اگر اس زمانے میں ہوتے تو تم منافق ہوتے، تمہارا کون سا درجہ ہوتا، بس کر. اس لیے جو ہوتا ہے نا کہ اگر حضور صلی اللہ کے زمانے میں ہوتا تو یہ کرتا اور یہ کرتا اور یہ کرتا، پھر اللہ ہی جانتا ہے کہ کرتے کہ نہ کرتے. شکر کرو، یہ بھی ایک عافیت کا خیر کا درجہ ہے کہ اللہ نے کسی آزمائش میں نہیں ڈالا. اس لیے وہ جس پہ فرشتہ پن غالب ہے اور گناہ کا ماتا کم ہے، وہ بھی خیر میں ہی ہے ہمارے زمانے میں، بالکل اسے کریڈٹ ملنا چاہیے، آزمائش میں اللہ نے ڈالا ہی نہیں. اور ایک ہے جو آزمائش میں پڑ گیا ہے، جتنی شدت سے گناہ کی طاقت اور اتنی شدت سے اس کی پاکیزگی بھی، یہ قوتیں جب آپس میں ٹکرائیں گی تو اس کی ترقی بھی اتنی بڑی ہے اور تنصر بھی اتنا بڑا ہے. گرا تو پھر جہاز پہ گرے گا، اڑے گا تو پھر جہاز پہ اڑے. اور چوتھا درجہ حضرت رحمت اللہ کہتے ہیں کہ دونوں چیزیں کمزور ہو، نہ اتنے گناہوں کی چیز ہے نہ اتنی نیکی کی طلب ہے. ہمارے زمانے میں اس چوتھے درجے کو معاش نے برپا کر دیا ہے، گناہ کرنے کی بھی فرصت نہیں اور نیکی کرنے کی بھی فرصت نہیں. کئی لوگ مزدوری پہ گئے، صبح کام کیا، شام کو سائیکل موٹر سائیکل گھر آ گئے، چپ کر کے سو گئے. اسے پتا ہے دنیا میں کیا گناہ ہو رہے ہیں، کوئی بلائے دعوت دے کہتا ہے اتنا وقت کی طرح میں اپنی مزدوری کر رہا ہوں، نماز روزہ کہتا ہے ہوتی رہے گی نماز روزہ، پہلے گھر پر والد والد گھر کا کرایہ، ہزار چیزیں بیان کرتا ہے. اب لوگوں کی ایک کیفیت یہ بھی ہو گئی ہے تو کہتے ہیں نیکی گناہ سب کو چھوڑو، پیٹ بھر لو کسی طرح. جب قوموں میں یہ کیفیت آنے لگے تو پھر بلند درجے کی شخصیات پیدا ہونا ختم ہو جاتی، پھر اتنی گہری بات کوئی نہیں نہ سوچ سکتا، اتنا کام کوئی نہیں کر سکتا. اس درجے کے لوگ ملتے ہی نہیں ہیں پھر جن کو گناہ کی بھی شدت سے ہو، وہ معاش ہو، کوئی پیٹ بھرا ہوا ہو تو کوئی گناہ نیکی کی بات کرنا، پیٹ ہی نہیں بھرتا، کام ہی نہیں پورے ہوتے، پیسے ہی نہیں. اور اگر اولاد ہو گئی تو اولاد کو پالنا اور اس کی ضروریات زندگی پوری کرنا یہ کوئی آسان تھوڑا ہی. اس کی ایسے لوگوں کی جب اکثریت ہو جاتی ہے تو جہالت آ جاتی ہے، کیونکہ معاش مساعدت نہیں کرتا، معاش مدد نہیں کرتا کہ انسان کچھ سوچ سکے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اتنے اچھے اچھے لوگ، قیادت، سب جو چیزیں پیدا ہوتی رہی، وجہ اس کی ایک یہ بھی تھی کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنی رعایا کو معاش سے فارغ کر دیا، پیسے تو دیتے ہی دیتے تھے، حکم دیا کہ رمضان جب آ جائے تو میری مملکت میں ہر آدمی روز ایک درہم چاندی کا سکہ مفت لے جایا کرے، ہماری طرف سے فری، جیسے دفتر بن جائے، بینک والوں کو کہا جائے کہ ہر آدمی کو جو بھی اس مملکت میں کمپیوٹرائز کر کے شناختی کارڈ کا نمبر ڈال دو، رمضان میں 1000 روپیہ دے دو، تو سارا سسٹم ہوگا، ہر ایک آدمی کو 1000 روپیہ مل جائے، ہر روز 100 روپیہ دو تو 3000 مل جائے. گورنمنٹ کہتی ہے یہ 3000 ہماری طرف سے، بس ٹھیک ہے، تو رعایا میں خوشحالی آئی. شاہ عبداللہ مرحوم نے جب سعودیہ کا اقتدار سنبھالا تو شکایت آئی، اور وہ جانتا تھا خود بھی کہ سعودیہ میں یہ بری چیزیں، فحاشی عام ہو رہی ہے. اس نے آتے ہی اعلان کیا، اس نے کہا کوئی سعودیہ کا باشندہ اپنے امام مسجد سے تصدیق کرا کے لے آئے کہ وہ سعودی ہے، ہمارا شہری ہے، 50,000 ریال شادی کے لیے دے دو. کئی لوگوں نے شادیاں کی، 50,000 ریال ملتے ہیں، شکر کرو چلو شادی کر، 50,000 ریال ہمارے یہاں کتنے ہوئے. 15 लाख जितने भी हुए लेकिन सहूलतें देनी थी। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह का दौर आया, मुल्का अमीरुल मोमिनीन इतना देते थे, एक दिरहम रोजाना देते थे हर आदमी को, मेरा जमाना आ गया। उन्होंने कहा एक की बजाय दो दिरहम कर दो और उनको घी भी दो, शक्कर भी दो, फलां चीज भी दो, फलां चीज भी दो। उस्मान रज़ी अल्लाह के जमाने में इतनी ज्यादा आमदन होने लगी थी, उनका इस तरह से लोगों को दो। सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु आए हैं, बैतुल माल में जाकर सारा झाड़ू फिरवा दिया, फरमाया पैसा लोगों का है, इनमें तकसीम करो। और बैतुल माल जगह कायम था, पैसे पड़े हुए होते थे, वहां पे नमाज पढ़ी और कहा अल्लाह ये जमीन कमाई देगी, इस पर कभी नहीं नमाज पढ़ी गई होगी, मैंने नमाज पढ़ी, ये जमीन मेरे से ले दोबारा तकसीम हो गया सारा। तो मुआश की तंगी में जब लोग मुब्तला होते हैं तो नतीजा ये कि खुदा की इबादत में भी फर्क पड़ जाता है, गुनाहों में फर्क पड़ जाता है। ये गुनाह जिनमें पैसा दरकार होता है वो कम हो जाते हैं, लेकिन वो दूसरे अखलाकी गुनाह बढ़ जाते हैं। मसलन चोरी जगाली है, आदमी की हिर्स है, लालच है, इधर उधर देखता है, हसद है, लोगों के खिलाफ बातें हैं, गुस्सा है, ये सब चीजें बढ़ जाती। और गुस्सा बढ़ने का नतीजा तलाक तक पहुंच जाता है, उससे लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, सारी दे दे के फिर चीज मुआश पे आ जाती है कि मुआश ने फुर्सत नहीं दी, वरना अल्लाह के लिए नेकी करता, कुछ काम करता, सारे अजायम खत्म हो जाते हैं, सारी ख्वाहिशात खत्म हो जाती हैं। नतीजा ये निकलता है कि कौम में अच्छे अफराद पैदा नहीं होते। वो जो ब्रेन ड्रेन का मुशर्रफ साहब रोना होते थे ना, ब्रेन ड्रेन यही है कि जिस कौम को अच्छे लोग फिर खींच लेते हैं। अमेरिका में आप किसी से पूछिएगा जाके, जो तजिया निगा रहे हैं अमेरिका कहाँ इतना काम करते हैं, अमेरिका क्या करता है, वो पैसे की बुनियाद पे तरक्की है कि किसी मुल्क में अच्छे लोग हैं, कहते हैं हमारे यहाँ आ जाओ हम तुम्हें इतनी पेमेंट दे देंगे, हमारे यहाँ आओ। नतीजा ये कि दुनिया भर के दिमाग वहां खींचते चले जाते हैं, पैसा देते हैं, अपने मुल्क का काम कराते हैं। अगर कोई अमेरिकन नहीं काम करता ना करो, इससे क्या है। लेकिन हिंदुस्तान में ज्यादा काम हो रहा है, हिंदुस्तानियों को ले आओ, अफ्रीका वाले का उनको ले आओ, फलां को ले आओ, फलां को ले आओ। ये मुआश का सर्कल इंसानों को तबाह कर देता है। नतीजा ये कि चौथी किस्म के जो लोग होते हैं जिनकी ना फरिश्ता का इतना ज्यादा होता है ना गुनाहों की ताकत, वो इसी में पिस जाते हैं। बसावकात पूरी पूरी कौम पिस जाती है और पूरी पूरी कौम में अफराद और लीडरशिप तैयार नहीं होती। आप थोड़ी गौर करें, एक लीडरशिप वो थी जिन्होंने तकसीम को देखा, भुट्टो साहब, उनके हम मुआसरीन मुआशा, ये सारे लोग वो थे जिन्होंने तकसीम उससे पहले की चीजों को देखा था, एक लीडरशिप थी ना। और एक वो उसके बाद आई है जिन्होंने तकसीम नहीं देखी, दोनों के साथ रहे नहीं है, कुछ है नहीं। तो जो करतूत ये अब कर रहे हैं वो सोच नहीं सकते थे, वजह उसकी ये है कि उन्होंने एक मुआशरा देख रखा था, इन्होंने कुछ देखा, अफराद पैदा होने बंद हो गए, लीडरशिप पैदा होनी बंद हो गई। सन 80 के बाद 90, 100 और 15 साल, ये 20 और 15, ये 35 साल हो गए ना। पिछले 35 साल में सारे मदारिस में जो सही माना में अहले इल्म उलमाए कितने पैदा हुए, पिछले 35 साल में, इस वक्त कोई 35-40 साल का अच्छा आलिम दीन जो दीन पे मजबूती से गिरफ्त रखता हो, पढ़ता पढ़ाता हो, कहां है। ये जितने अब नजर आते हैं 60-70 साल के, ये अब उठते जा रहे हैं और नतीजा ये कि और अंधेरा पैदा हो जाएगा। तो मुआश का चक्कर इंसान को निकलने नहीं देता। इसीलिए हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह इमाम आदिल की दुआ कबूल करता है, क्योंकि वो असल में दर हकीकत अपने अवाम के लिए सहूलतें पैदा कर देता है। वो कहता है तुम काम करो, पढ़ो, लिखो, या इल्म की तलाश, ये वो, बाकी पैसा वो हमारे जिम्मे रहा, वो कोई मसला नहीं। ये चीजें होती, और इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया ला यसअलुन्नास इल्हाफा, अपने मुआशरे में उन लोगों की तरफ तवज्जो दो जो तुमसे लग लिपट के मांगते नहीं है, अपनी जरूरियात जिंदगी नहीं जाहिर करते, اللہ نے کہا ہے کہ تارکوں بسیمام، تم ان کی زندگی پہ غور کرو تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ اس کو پیسے چاہیے، ان کی خدمت اللہ نے کہا کرو، اور اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں اتنے دوں گا اتنے دوں گا، اللہ نے کہا اس کا اجر میرے ذمہ ہے، اسے ایسا دوں گا بس بندہ خوش ہو جائے. بادشاہ جب کہہ دینا کہ یہ کام کرو باقی وہ کہ جس کی طرح کہ تنخواہ میرے ذمہ ہے، تو آدمی کروڑوں سے بھی خوش ہوتا ہے کہ یار انہوں نے کہہ دیا میرے ذمہ رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی چھکا لگے گا بڑا. اسی لیے اللہ ایسے موقع فمن افا و اصلاح، اور تم میں سے جو جھگڑے میں معاف کر دے اور صلح کر لے فاجرہ علی اللہ، اللہ کہتا ہے اس کا اجر میرے ذمہ رہا. نہ بڑھاؤ افراد کو، نہ بڑھاؤ، آج انتقام لے لو پتن سے پھر انتقام دیا جائے گا. ایک جگہ ہونی چاہیے جہاں پہنچ کے آدمی کہتا ہے یار معاف کیا، چھوڑو میں جھگڑوں میں نہیں پڑتا. اللہ کہتا ہے چھوڑ دیا نا، فاجرہ علی اللہ، تمہارا اجر جو ہے نا میرے ذمہ رہا. اب کیا دے گا یہ تو وہی جانتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، انا رحیم بہی، میرا وعدہ ہے جو شخص حق پہ ہو، سچائی پہ ہو، اس کے باوجود جھگڑا ختم کر دے، میں قیامت میں اللہ سے جنت کے درمیان میں اسے ایک محل لے کے دوں گا. اپنا میرا وعدہ ہے، رحیم بہی، میں وعدہ کرتا ہوں. یہ اسی لیے کہ انسان ان چکروں سے نکلے. تو چار قسم کے، سب سے زیادہ فرشتہ پن اور کمزور جانور پن، سب سے زیادہ جانور پنا اور کمزور، اور پھر دونوں برابر تھے، جتنا فرشتے کے ساتھ اتنے ہی شیطان کے، اور فرشتے کے میں بھی کمزور جانور پنے میں بھی کمزور. یہ چار حضرت شاہ اللہ صاحب نے کلاس مقام پہ بیان کیے، ان شاء اللہ باقی تشریح اندر.